السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور انجینئر ہیں آڈیو سٹریگس۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ جس میں کسی بھی پبلک سرونٹ کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب اپنے عقیدے کا اعلان جو ہے وہ ساتھ لف کرے اور اس کا عقیدہ واضح ہو۔ اس کے کیا اثرات ہیں اور یہ کیوں کر ضروری سمجھا گیا، اس پہ بات ہوگی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست پہ، انتخابات 2018، اور ہم یہ جانیں گے کہ آنے والے کل میں جو ممکنہ فیصلہ ہے ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے متعلق یا ان کے مقدمے سے متعلق، وہ اگر ان کے خلاف جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، ان کے حق میں جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نواز، انہوں نے آج اپنا منشور جاری کیا ہے، ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ٹرائبل ایریاز کے اندر قبائلی علاقوں میں اور خیبر پختونخوا میں کا جو اس وقت حصہ ہیں وہاں پہ یہ جو امیدوار ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ کم از کم 10% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ خواتین ووٹرز کا وہ ضروری ہوگا، ورنہ اس کی جو انتخابی نتائج ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میڈیا رپورٹس کے مطابق درخواست کی ہے میڈیا سے کہ وہ پولنگ کے جو نتائج ہیں وہ 7 بجے سے پہلے جاری نہ کریں۔ سو یہ ہیں کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جس کے اوپر بات ہوگی۔ ایکسکلوسیو انٹرویوز ہیں آج ہمارے پاس خالد مقبول صدیقی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں کتنی مؤثر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ پنجاب میں کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے مخدوم فیصل صالح حیات صاحب، اور یہ کہ سید ظفر علی شاہ مسلم لیگ نواز کے دیرینہ ایک ورکر کارکن پارٹی چھوڑ گئے ہیں، تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیے، کس چیز نے انہیں اس فیصلے پہ مجبور کیا ہے، یہ ہم ان سے جانیں گے۔ اور پروگرام کا آخری حصہ سپورٹس، پاکستانی کرکٹ ٹیم جو بری طرح ہار گئی تھی زمبابوے T20 سیریز میں آسٹریلیا کے ہاتھوں، اس نے آسٹریلیا کو ایک بڑے واضح مارجن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ جو تفصیلی فیصلہ بدھ کے روز جاری کیا گیا ہے، الیکشن بل 2017 سے متعلق ہے یہ، اور اس میں کہا یہ گیا ہے، ہدایت یہ دی گئی ہے کہ ہر شخص کو جو پبلک سرونٹ ہے اس کے بارے میں ہر شخص کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کا مذہب، اس کا فیتھ کیا ہے۔ کیا کنٹروورسیز ہیں اس فیصلے کے اندر، مختصر سی ایک رپورٹ سنیے، اس کے بعد انالیسس کے لیے ہم جائیں گے۔ جناب یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سربراہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن پہلے ہمارے کولیگ محمد جلیل کی یہ رپورٹ سے ایک چھوٹا سا اقتباس۔
ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بات الیکشن ایکٹ میں ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ ترمیم سے متعلق، عدالت میں گزشتہ سال دائر کی گئی متعدد درخواستوں سے متعلق بدھ کو جاری ہونے والی تفصیلی فیصلے میں کہی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر شناختی دستاویزات کے اصول سے قبل ہر شہری کو اپنے مذہب کے بارے میں بیان حلفی داخل کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عزیز صدیقی نے رواں سال مارچ میں اس معاملے کے بارے میں اپنے مختصر فیصلے میں کہا تھا کہ دین اسلام اور پاکستان کے آئین کے تحت ملک میں غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ تاہم عدالت نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اور پارلیمان کو مناسب اقدامات کے لیے بھی کہا ہے کہ سرکاری سطح پر تمام پاکستانیوں کے قوائف کا اندراج ان کے مذہب کے مطابق ہو۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ہر پاکستانی کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ اپنے مذہب سے متعلق صحیح شناخت ظاہر کرے، بصورت دیگر وہ دھوکہ دہی کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور بعض سماجی حلقوں کا موقف ہے کہ مذہب کے حوالے سے ریاست کی سطح پر کوئی بھی اقدام اٹھانے سے پہلے اس معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پاکستان میں احمدی آئینی طور پر غیر مسلم ہیں اور اس برادری کے لوگ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ایسا کرنے کی صورت میں ان کے لیے قانون کے تحت قید کی سزائیں مقرر ہیں۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین کا کہنا ہے کہ احمدی برادری کے افراد کو مذہب کی بنیاد پر معاشرے میں امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے اور ان کی برادری کے افراد کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنانے کے واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکومت کے کسی عہدیدار کا تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی سامعین، جلیل کی رپورٹ سے ہم نے مختصر حصہ آپ کو سنوایا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں یاسین آزاد صاحب، جنہیں ابھی کچھ دیر بعد کسی اور ٹیلی ویژن چینل پہ اپیئر ہونا ہے، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یاسین آزاد صاحب، کیوں ایسے فیصلوں کی ضرورت آتی ہے؟ کیا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ یا واقعتاً یہ بڑا ناگزیر ہے کہ واضح ہو، جیسے جج صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہر شخص کا یہ استحقاق ہے کہ اس کو پبلک سرونٹ کے عقیدے کے بارے میں معلوم ہو؟ عقیدہ کیوں ضروری ہے سیاست کے معاملات میں؟
بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ سیاست کے معاملے میں عقیدے کا کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتی ہیں، مذہب کے نام سے ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو ابھارتی ہیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان، ہر پاکستانی جو مسلمان ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا ایک عام آدمی کرتا ہے. جو مسلمان ہیں ان کو کرنا ہے، لیکن مذہب کے نام پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کو استعمال کرنا میرے نزدیک غلط ہے. اور اس میں سب سے بڑی غلطی ہمارے پارلیمنٹ کے ان ممبران کی ہے جنہوں نے لاسٹ کمنٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائے. اور اسی ججمنٹ کے اندر آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو آدمیوں کو ڈائریکٹلی جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے انوالو کیا، ایک تو پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب ہیں اور دوسری جو ہے نشا رحمان مسلم لیگ نون کی.
جی
ان دونوں کو ڈائریکٹلی کہا کہ انہوں نے اس ڈرافٹ کو ری ڈرافٹ کر کے معاملہ آگے بڑھایا، اور کوئی پارلیمنٹ کا ممبر یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس بل کے تیاری میں کون کون لوگ تھے. اس کی قربانی کا بکرا اپنے اس زاہد احمد صاحب غلام مصر کو بنایا جن کا اس ڈرافٹنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں اپوزیشن کے بھی ممبر شامل تھے، حکمران جماعت کے بھی ممبر تھے. جب کوئی کمیٹی کنسٹیچیوٹ ہو جاتی ہے تو کمیٹی ان معاملات کو آگے لے کے چلتی ہے، لاب انوالومنٹ نہیں رہتی. لیکن چونکہ آپ نے سیاسی اعتبار سے ایک نفرت کے بیچ کو بونا تھا وہ آپ نے بویا، اور آج جب آپ کا نام آیا تو میں تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے شوکت محمود صاحب اپنی اپوزیشن کو واضح کر رہے تھے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر کوئی تعلق آپ کا نہیں ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بجائے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے آپ خود کہتے تھے کہ عدلیہ جو فیصلے کرتی ہے ہمیں من مان تسلیم کرنا چاہیے. جب آج آپ کی باری آئی تو آپ کہتے ہیں نہیں جی، عدلیہ کا فیصلہ غلط ہے. آپ غلط ہے تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں. لیکن یہ بات جب دوسرے کہتے تھے تو آپ کریٹیسائز کرتے تھے کہ عدلیہ کی ڈگنیٹی کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں یا عدلیہ کی ڈگنیٹی کے خلاف بات ہو رہی ہے. اور جب آج آپ کی باری آئی اسی عدلیہ کو آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے کہ مجھے غلط انوالو کیا گیا. اگر غلط انوالو کیا گیا ججمنٹ آ گیا، اب وہ پبلک ڈاکومنٹ بن گیا، ہر آدمی کو اس پہ اظہار خیال کرنے کا پورا اختیار ہے. لیکن آپ اگر ججمنٹ سے اگریوڈ ہیں تو سپریم کورٹ جائیں. لیکن ججمنٹ کو جس طرح آج پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ میرا اس دل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ غلط ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کیس کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ججمنٹ ہے. اور آپ دو آدمیوں کو ڈائریکٹلی انوالو کیا گیا اس بل کو تیار کرنے میں، آپ دونوں کا بہت بڑا حق ہے. پھر آپ ایڈمٹ کر لیں، تسلیم کر لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور اگر غلطی تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار تو آپ کو پتا ہے جب مذہب کے نام پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں گے تو آپ جس حلقے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں جب جائیں گے آپ کو پبلکلی فیس کرنا ہے.
سو ابھی جو جج صاحب کا فیصلہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ
سیاست کو مذہب کے ساتھ مکس مت کریں، دو الگ چیزیں ہیں. اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے معاملات کو جو آگے لے کے چلتے ہیں وہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے.
یاسین رضا صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ اس انتخاب کے اندر جو الیکشن فارم ہے اس میں امیدوار کے لیے اپنا مذہب، اپنا عقیدہ ظاہر کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، لیکن اب جب کہ فارم جو ہیں وہ سبمٹ ہو چکے ہیں، اگر نہیں ہے تو کیا آج کی جو رولنگ ہے اس کا اطلاق ہوگا؟ وہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟
نہیں ہو سکتا، اس الیکشن میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ الیکشن 25 تاریخ کو ہے. ہمارے جج صاحبان کو بھی کوئی آرڈر کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کر ہم کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے. تو اس وقت اگر اس ڈائریکشن کو فالو کیا جائے تو پورا الیکشن کا سسٹم تباہ برباد ہو جائے گا.
صحیح،
تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے. میں آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو،
جی پلیز، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو جانا ہے. ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ، ممتاز رائٹ ایکٹیوسٹ، ممتاز ایجوکیشنسٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ امپلیکیٹ کر سکتا ہے پورے الیکشن پروسیجرس کو بھی، یہ فیصلہ جو ہے آج کا. سو اس سے قبل، اس فیصلے سے قبل جو ہے وہ اسٹیٹس کیا تھا، فارم کے اوپر کیا ضروری تھا اپنا عقیدہ لکھنا، اور اب اس عدالت کے، آج کے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا کوئی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پیچیدگیاں آ سکتی ہیں؟
دیکھیے، یہ تو ضروری نہیں تھا کہ آدمی اپنا عقیدہ بتائے، لیکن جو حلف نامہ تھا اس میں یہ الفاظ ضرور تھے کہ اگر آدمی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ ختم نبوت پہ یقین رکھنے کا اعلان کرے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پابندیاں جو لگ رہی ہیں اب، یہ اس ملک کے فاؤنڈر محمد علی جناح کے ویژن کے خلاف ہیں.
صحیح.
انہوں نے تو بہت کلیئر کٹ الفاظ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا.
صحیح.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا یہ سبق بھلا دیا ہے کہ جب بھی سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کیا گیا، کسی بھی مذہب کو لے لیں آپ،
صحیح،
کرسچینٹی کو لے لیں، جوڈائزم کو لے لیں، ہندوازم کو لے لیں، اسلام کو لے لیں، اس کا نتیجہ ہمیشہ وائلنس اور جھگڑے کی صورت میں نکلا ہے.
صحیح.
اور اسلامی تاریخ میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں.
ہاں جی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس فکرے کو یاد رکھنا چاہیے محمد علی جناح کے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف فیتھ فار ایوری انڈیویجول.
صحیح.
اور اس میں دخل اندازی کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس میں اسٹیٹ بھی شامل ہے.
جی.
اسٹیٹ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سے یہ پوچھے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے. مثلا جن جج صاحب نے یہ رولنگ دی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا مسلک جو ہے وہ میرے مسلک سے مختلف ہو.
جی.
اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کے مسلک کو صحیح نہیں سمجھتا تو انہیں کیسا محسوس ہوگا؟ تو یہ جھگڑے جو ہیں یہ اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کیا جاتا رہے گا.
صحیح.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے،
صحیح،
الیکشن لڑنے کے لیے اپنے مذہب کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے.
کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. جی ہاں. اور کیونکہ ایک جاب اور ایک رول بہت واضح ہے. اور کیا اس کا اطلاق صرف کینڈیڈیٹس کے لیے یا باقی بھی جو سرکاری عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، اس کے لیے، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنے مذہب کا اعلان کریں؟
جی ہاں، بالکل ہو جائے گا، اور اس سے جھگڑا فساد بڑھے گا، ڈیوائڈڈ سوسائٹی مزید ڈیوائڈ ہو جائے گی، اور جو ایکسٹریمزم ہے مذہب کی بنیاد پہ اس میں اضافہ ہوگا، جھگڑا فساد بڑھے گا اور تقسیم بڑھ جائے گی ملک میں جو آلریڈی ہوئی ہوئی ہے بہت سی.
لیکن سیاسی جماعتیں کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کے سامنے پچھلی حکومت جو ہے وہ الیکشن بل کے اوپر کس طرح اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا گیا. پولیٹیکل پارٹیز جو اس بل کی تیاری کا حصہ تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو کارنر کر لیا. ابھی پی ٹی آئی کا ذکر کیا یاسین آزاد صاحب نے بھی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں کیا کریں، وہ کیوں مجبور ہو جاتی ہیں ایک گروہ، ایک طبقے یا ایک جو ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے ایکسٹریم کا، اس کے آگے؟
اس کی وجہ یہ ہے جی کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے اس میں اگرچہ ریلیجیس مائنڈ جو ہے وہ مائنورٹی میں ہے، لیکن اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے اور حکومت کرنے والے اتنے کمزور ہیں کہ جب بھی کوئی مذہب کے نام پہ مسئلہ اٹھتا ہے ان کا رویہ ہمیشہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے. وہ فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے جو انہیں کرنا چاہیے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے.
صحیح.
جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے، جو ہر کوئی، ہر جماعت، ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جمہوریت میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے.
کوئی عمل دخل
اور کوئی مذہبی ریاست جو ہے وہ جمہوری ریاست نہیں ہو سکتی.
صحیح.
اگر مذہبی ریاست ہوگی، ریلیجس سٹیٹ ہوگی، خواہ کوئی ہو، کرسچن سٹیٹ ہو، جیو سٹیٹ ہو، یا ہندو سٹیٹ ہو، یا مسلمان سٹیٹ ہو، اگر مذہبی ریاست بنائیں گے آپ تو وہ جمہوری ریاست نہیں ہو سکتی, کیونکہ
جی
وہ مذہب جو
موقع فراہم نہیں کر دینا
ڈکلیئر ہوگا.
ایگزیکٹلی
اس سے اگر یقین نہیں رکھے گا کوئی تو وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہو جائے گا خود بخود, جو جمہوری اصولوں کے خلاف.
بالکل درست فرمایا, بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سید ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تازہ ترین ان کی جوائننگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ مسلم لیگ نواز سے ان کی جو رفاقت ہے اس کے خاتمے کا سبب کیا چیزیں بنیں گی ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور ہمارے انجینئر آڈیو سریگس, اور بات ہم کریں گے سید ظفر علی شاہ صاحب سے جن کو کل تک ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر نائب صدر کے طور پر متعارف کراتے تھے. گزشتہ روز ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے. پچھلے 3 سال سے, اور بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلم لیگ نواز کی جو پچھلی ٹینیور ہے تب سے وہ کچھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے, اور پارٹی میں جس طرح کا کی ان کی توقعات اور بڑی جائز توقعات تھیں غالباً, ان کو وہاں پہ ڈیل نہیں کیا جا رہا تھا اور وہ ایک ناراض رہنما کے طور پہ سامنے آ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود اپنی پارٹی اور پارٹی کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے تھے. آج وہ ہمارے ساتھ ہیں, ذرا معلوم کریں گے کہ طویل ان کا جو تعلق رہا, طویل ان کی جو رفاقت رہی پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ, مسلم لیگ نواز کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ, وہ کیسی تھی اور کیا چیزیں ہیں جس نے انہیں پارٹی تبدیل کرنے پہ مجبور کیا. تھوڑا لائٹر یہ انٹرویو ہوگا, اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اب ان کی توقعات کیا ہیں. سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطابق ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ اپنے فیملی کے بچوں کی جانب سے بھی تھا, اور جو زلفی بخاری عمران خان کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں, اور وہ بھی سید ظفر علی شاہ صاحب کو تحریک انصاف میں لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. سو اگین, کیا آئیڈیالوجی, کیا سوچ, کیا نظریہ, یا کم از کم گورننس کے جو دعوے اور وعدے ہیں تحریک انصاف کے, انہوں نے سید ظفر علی شاہ صاحب کو مجبور کیا ہے, یا پھر یہ ذاتی اور کرزما ہے, یہ ذاتی تعلقات کا نتیجہ ہے کہ وہ سوئچ کرنے میں مجبور ہوئے ہیں, اپنی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کا سفر انہوں نے اختیار کیا ہے. سید ظفر علی شاہ صاحب سینئر پارلیمنٹیرین, سینئر پالیٹیشین, اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز ماہر قانون ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اس وقت وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل میں بتایا ہے آپ کی ایفیلیشن, آپ کی ایسوسیشن مسلم لیگ نواز کے ساتھ, اور اب آپ نے پارٹی جو ہے وہ تبدیل کر لی ہے. کتنے برسوں کی رفاقت تھی نواز لیگ کے ساتھ, مسلم لیگ کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ؟
27 سال کی.
27 سال کی رفاقت تھی.
جی ہاں, 27 سال کی رفاقت تھی ان کے ساتھ, اور بڑا اچھا دور گزرا, اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی پارٹی کی خدمت اور ملک کی خدمت ساری بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. لیکن یہ ان کے جو پرائیویٹ جو کام تھے جن کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کیا بزنس کرتے تھے یا کیا نہیں کرتے تھے, اور پھر یہ پاناما کے بعد, اور پھر جو تقریباً آلموسٹ 1 سال تک ان کا سپریم کورٹ نے جو ان کا ٹرائل ہوا, اور ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہوا, ٹرائل تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال وہ اس نے کاگنیزنس لیا, تو اس وقت جو پھر 28 جولائی 2017 کو جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ تھا, چونکہ اب سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی ایپکس اور بڑی عدالت ہے, جس کے فل بینچ نے, 5 ججز نے یونانیمس ڈیسیجن یہ دیا کہ جو یہ ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ نہ امین ہے نہ صادق ہے. اس وقت یہ راز کھلا کہ جناب یہ تو ورنہ ان کی پرائیویٹ جاب سے یا پرائیویٹ خرید و فروخت سے ہمارا کیا تعلق تھا, لیکن جب یہ کوئی اپنا ڈیفنس نہ دے سکے, کوئی ثبوت نہ دے سکے, اور جس سے ان کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑا, وزارت عظمیٰ سے نیچے اترنا پڑا, پھر انہوں نے ایک اپنی بروٹل میجارٹی کی وجہ سے پھر قانون کو رد و بدل کیا.
تو کیا آپ کے اخلاق کی وجہ یہ چیز بنی کہ آپ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے یا نہیں کیا آپ نے؟ یہ
نہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنے والی بات ہی کیا, ہم ان کے پرائیویٹ کام کو کیسے ڈیفینڈ کرتے؟
پارٹی بہت ساری ان کو کر رہی تھی, چار پانچ لوگ ہیں جیسے آپ تھے, ذوالفقار کھوسا صاحب تھے, اس کے علاوہ چودھری نثار تھے, یہ لوگ ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے اور وہ اس وقت پارٹی میں نہیں ہے.
کوئی بات نہیں, یہ ایسی بات نہیں, ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی ہے.
صحیح,
انہوں نے بلکہ ہمارے ساتھ, ہمارے سے مراد پارٹی کے ساتھ دشمنی کی ہے اور پارٹی کی پیٹ میں جڑا کونپا ہے. اور آج پارٹی کا آپ نے کہا کہ کیوں شامل ہوئے, آج پارٹی کی صورت حال یہ ہے کہ آج پارٹی جو ہے وہ لیڈر لیس ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے ہماری پارٹی کا. تو ہم تو ورکر ہیں, ہم تو ڈیموکریٹک ورکر ہیں, ہم تو پارٹی کو اتنی بلندیوں پر نہیں لے کے جا سکتے.
27 سال کی سر رفاقت, میاں صاحب کی کوئی ایک دو خوبیاں بتائیں اور کوئی ایک خامی بتائیں.
دیکھیں جی, میاں صاحب جو خوبی ہے, سب سے بڑی خوبی جو بطور مسلمان ہونے کی, وہ پانچ وقت کے نمازی ہیں, پانچ وقت کے نمازی. دوسری سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ ماں باپ کی بہت احترام کرنے والے ہیں, مطلب یہ ان کی دوسری جو ہے وہ خوبی.
یہ تو ذاتی اوصاف ہو گئے, حکمران کی حیثیت سے بھی کچھ بتائیے, یہ تو ذاتی اوصاف ہو گئے.
یہ بہت بڑی خوبی ہے,
کوئی شک نہیں, لیکن ایک باعثیت حکمران, باعثیت وزیر اعظم, باعثیت سربراہ مملکت.
میں وہ میں آئی ایم ساری سے وہ اس سلسلے میں وہ ہی مزربلی فیل کہ کوئی وہ اپنے آپ کو اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہٹلر کے طور پر استعمال کیا, انہوں نے اپنے آپ کو ایک آرمی جرنیل کے طور پر, انہوں نے مارشل ایڈمنسٹریٹر کی طرح انہوں نے پارٹی سے بھی, ملک سے بھی اور حکومت سے بھی انہوں نے بیہیو کیا. تو اس لیے اور ان کی آج ناکامیوں کی وجہ بھی یہی ہے, اور اس کے اوپر یہ جو آخری جو ان کی خامی نظر آئی کہ وہ میں بڑے احترام سے کہوں گا, مجھے بڑی مجھے آج بہت دکھ ہوا ہے ان کی جماعت سے الگ ہوتے ہوئے, لیکن وہ تو مجھ سے بھی پہلے الگ ہو گئے اور الگ ہوئے بہت بڑے بدنامی کے اس لیبل سے اور چارج سے جو ان کے خلاف چارج ہوئے. اور کل اب ان کے وہ جو دیگر جو ان کے ہیں, ان کا ٹرائل جو کو ہوا دیب کی عدالتوں میں, کل ان کا بھی فیصلہ.
میں اس کی طرف آتا ہوں, وہ اس میں باقی پینل بھی ہمیں جوائن کرے گا, لیکن ذرا ابھی آپ کی ذات کی ریفرنس میں خوبیوں کے ساتھ خامی تو آپ نے خود ہی گنوا دی, آپ نے بہت زیادہ لفظ استعمال کیا کہ ایون ہٹلر اور ڈکٹیٹر والا ڈکٹیٹوریل رویہ تھا ان کا. جمہوریت پسند ہیں, جمہوریت ان کے لیے میٹر کرتی ہے پارٹی کے اندر, ملک کے اندر, اختیارات کی منتقل کے لیے؟
جمہوریت کو وہ سیڑھی ضرور سمجھتے ہیں کہ اس کی سیڑھی پر اس پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ جایا جائے, لیکن وہ ڈزنٹ بلیو کہ وہ جمہوریت بھی کچھ چیز ہوتی ہے.
اور اس کے علاوہ ویژنری گورننس,
ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سوشلزم کو پیچھے پیٹ میں چڑا گونپا تھا, انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹم کی پیٹ میں چڑا گونپا ہے یہ نواز شریف صاحب.
ظفر علی شاہ صاحب, گورننس کے بارے میں ان کے تصورات کتنے واضح ہیں, کلیئر ہیں وہ؟
کوئی ان کو گورننس, وہ گورننس اس طرح کرتے تھے جیسے بعض ممالک جو ہیں, بعض کیا بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر بادشاہت ہے تو وہ اس طرح بیہیو کرتے تھے بادشاہوں کی طرح. اب بادشاہت اور چیز ہے, ڈیموکریٹک سسٹم اور چیز ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن وہ نہ ڈیموکریٹک سسٹم کو سمجھتے تھے, نہ اس پر عمل کرتے تھے, نہ ہی ان کی کوئی ون مین شو, وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بس.
یہ باقی بھی بہت سارے تجزیہ کار بھی یہ کہتے ہیں, لیکن ہم مسلم لیگ نواز کا بھی اس پہ ورژن لیں گے, اس وقت تو ہمارے ساتھ وہ موجود نہیں ہے کوئی بھی ان کے رہنما. شاہ صاحب ایک اور بات, اب ذرا آپ کی جگلی ڈیسٹینیشن ہے تحریک انصاف, کیا چیز ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا یا کیا چیز ہے جس نے آپ کو تحریک انصاف کی طرف دھکا دیا؟
وہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی نیشنل پالیٹکس پہ, پورے ملک کی پالیٹکس میں اب میری وہ جماعت جس میں 27 سال رہا ہوں, اس کی صورتحال آپ نے دیکھ لی. میں کوئی نہ کسی لالچ کے طور پر اس جماعت میں تھا اور نہ آج کسی لالچ کے طور پر میں پی ٹی آئی میں یا تحریک انصاف میں گیا ہوں, لیکن اس وقت فیلڈ پہ جو قومی لیول کی, ملکی لیول کی اگر کوئی جماعت ہے جو کہ فیلڈ میں کام کر رہی ہے, وہ ہے پی ٹی آئی تحریک انصاف, اور جس کا لیڈر جو ہے وہ صبح سے شام تک وہ اپنی ایک ٹرائی کر رہا ہے, اور اس نے ایک بہت بڑا بھرپور وار کیا تھا کرپشن پر, اور اس کرپشن میں سب سے پہلے ہی ہمارا میرا صاحب کا لیڈر جو ہے وہ اس شکنجے میں آ گیا. تو یہ جو اس پوری فیلڈ میں دیکھیں, اگر ہم
لیکن باقی جمہوریت اور جمہوری رویوں کے بارے میں عمران خان کو بھی زیادہ کوئی سراہا نہیں جاتا ہے. جمہوری رویوں کے بارے میں, پارٹی ڈیسیژنز کے بارے میں عمران خان کو بھی بہت زیادہ سراہا نہیں جاتا.
یقیناً ہوگا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے رویوں کو, تو میں نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں. تو نہ میں کوئی ان کے پارٹی کے اندر رویوں کی وجہ سے میں جا رہا ہوں یا میں کوئی کہوں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی نیشنل کینوس پر جو اس وقت پارٹی کام کر رہی ہے یا کوئی لیڈر کام کر رہا ہے تو وہ
تحریک انصاف
ہے.
تو ایک اور شاہ صاحب, یہ بتائیے گا آپ کے اوپر کوئی خاندان سے فیملی سے بھی دباؤ تھا, بچوں کا بھی دباؤ تھا؟
نہیں قطعاً نہیں, میں دباؤ, میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے دباؤ سے مجھے سیاست بتائے گا یا سمجھائے گا. میں اللہ تعالیٰ,
چلو ترغیب کہہ لیتے, ترغیب کا لفظ استعمال کر لیتے, ترغیب کا لفظ استعمال,
جی
ترغیب کا لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں. کیا ادھر سے بھی کوئی ریکویسٹ تھی, ترغیب تھی کہ آپ ادھر آ جائیے تحریک انصاف؟
ترغیب تو ویسے تو بیشوار دوست یار علاقے کے لوگ, کنسٹیچوئنسی کے لوگ, سارے رشتے داروں میں بھی وہ کہتے تھے جی کہ آپ اگر پاکستان مسلم لیگ میں لیڈر ہی کوئی نہیں رہا تو بیسٹ جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی, آپ اس میں شامل ہو, وہ اور بات ہے. لیکن وہ کوئی دباؤ کے طور پہ یہ کوئی ڈکٹیٹ کر کے مجھے,
زلفی بخاری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے,
مانتا ہوں اور نہ کسی کی ضرورت,
زلفی بخاری کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو کنونس کیا ہے.
میرا مطلب ہے وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ جو میرے رشتے دار ہیں یہ آگے پیچھے انہوں نے ضرور کہا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو وہ اب آپ اس جماعت میں آئے, ایک ہی تو جماعت ہے.
تو زلفی بخاری سے ہے تعلق دار, رشتے داری ہے, رائٹ؟
کسے؟
زلفی بخاری سے جو عمران خان کے دوست.
بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے, میرے وہ داماد ہے, بالکل ہے.
مجھے معلوم تھا لیکن میں اپنے لسنرز کے لیے کرنا چاہ رہا تھا. شاہ صاحب آپ کو ہم گڈ لک کہیں گے, آپ کی نئی ڈیسٹینیشن ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور اچھی بات, مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے بہت سارے دیگر لیڈرز کی طرح محض ایلیگیشن میں نہیں گئے ہیں, آپ نے اس کا بھی پاس رکھا ہے. اب تھوڑے ہم ایشوز کے اوپر آتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہیں, اس پہ بات کرنا چاہیں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ کل ایک فیصلہ آنے والا ہے ایوان فیلڈ ریفرنسز کا. بظاہر جو میڈیا میں رپورٹنگ ہوتی رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے مبصرین یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فیصلہ میاں صاحب اور فیملی کے خلاف ہی آئے گا. کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے, ہم کچھ بھی وسوخ سے نہیں کہہ سکتے. آپ کے خیال میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے, ایک بات, اور اس کے اثرات ملکی سیاست پہ خاص طور پہ انتخابات کے موسم میں کیا ہوں گے؟ جی ظفر علی شاہ صاحب, جی جی شاہ صاحب کو ہم دوبارہ لیتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. سو ابھی ہمارے ساتھ ہیں محمد مجیب الرحمان شامی صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, ان سے ہم بات کریں گے. کنور محمد الشاد صاحب ہمیں جوائن کریں گے, چیئرمین نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن, اس کے ساتھ ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. مجیب الرحمان شامی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
ہاں جی میں سن رہا ہوں.
شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو سوال ظفر علی شاہ صاحب سے ہم کرنا چاہ رہے تھے, ایوان فیلڈ ریفرنسز کا فیصلہ کل, کیا توقعات ہیں اور کیا اس کی امپلیکیشنز اگر ان کی حق یا ان کی مخالفت کسی بھی صورت فیصلہ آتا ہے تو؟
دیکھیں انہوں نے درخواست پیش کی تھی عدالت میں کہ یہ فیصلہ مؤخر کر دیا جائے, تو عدالت نے یہ کہا کہ یہ ہمارے اختیار پہ نہیں ہے. گویا انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ دوسری عدالت کو بھجوا دی ان کی درخواست. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ کل فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا اور شاید اسے مؤخر نہ کیا جائے. اور جو اس وقت فضا میں جو چیز گردش کر رہی ہے
جی
وہ تو یہ ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا اور انہیں سزا سنا دی جائے گی. اب وہ سزا کیا ہوگی, وہ قید کی ہوگی یا قید اور جرمانے دونوں کی ہوگی یا صرف جرمانے کی ہوگی یا مزید ایک ڈسکوالیفیکیشن کی ہوگی یا جائیداد کی ضبطی کی ہوگی, یعنی کئی آپشنز
اس پہ
موجود ہیں.
اس پہ میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ اگر یہی ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ جیسے آپ نے بھی فرمایا یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گی, لیکن کیا یہ فیصلہ اس کو قبول کرتے ہوئے اس کا سامنا کرنے کے لیے آئیں گے میاں صاحب واپس؟
دیکھیے میاں صاحب کو واپس آنا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو پھر ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت مجروح ہوگی. اور ابھی تک ان کی طرف سے یہی بات کہی گئی ہے کہ وہ واپس آئیں گے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو دن کی تاخیر ہو جائے, کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دائر کر دیں, اس کی اپیل کر دیں اور وہاں پھر جا کے وہ دو تین چار روز کی ان کو یعنی مہلت مل سکتی ہے یا وہ تاخیر روا رکھ سکتے ہیں, لیکن ان کو آنا پڑے گا, اس کے بغیر معاملہ نہیں چلے گا.
ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے گزشتہ روز ہی تحریک انصاف جوائن کی تھی, لیکن میاں صاحب کے دیرینہ ساتھی رہے ہیں. شاہ صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اس فیصلے کے, متوقع فیصلے, بہت سارے لوگ شاید, آپ کی کیا خیال ہے, آئیں گے فیس کرنے مقدمے کو, سزا کو؟
میرا خیال ہے چونکہ آج انہوں نے درخواست دی ہے جی کچھ عرصے کے لیے ارجن کر دیا گیا, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدالتیں تو جو ہے عدالتوں کو تو اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کل والی فیصلے کو سننے کے لیے آئے, تو بعد میں وہ فیصلہ تو اب بعد ہی بیٹھ کر سنیں گے, اور فیصلہ کیا ہوگا وہ ظاہر ہے وہ کل آ رہا ہے. اور میں یہی حل کر رہا تھا کہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں, کوئی دوست کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا, کہ ان کو میں 7 سال بھی ہو سکتی ہے, 10 سال بھی ہو سکتی ہے, اور 14 سال بھی سزا ہو سکتی ہے,
یہ سزا ہو سکتی ہے اس مقدمے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سزا کا سامنا کرنے آئیں گے؟ چلو فیصلے کے بعد ہی صحیح.
میں نے عرض کی نا کہ اگر تو ایک اچھے سیاستدان کی اس کو عادت کو دیکھا جائے اور اس کی اہلیت یا قابلیت کو دیکھا جائے, تو سیاستدان تو نہیں بھاگتے. سیاستدان جہاں سیاستدان کو اپنی
ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, سو کیا صدر مملکت ان کی سزا میں تخفیف,
تو وہاں اس کو یہ چیزیں بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. تو لیکن چونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ اب سکینڈل ہیں, ان کے سمدھی جو ہیں وہ اب سکینڈل ہیں, وہ یہاں سے فیجیٹیو فرام لا ہیں, تو اب ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہت سارے لوگوں کا یہ شبہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے.
تو بحیثیت وکیل سر یہ بتائیے گا, کیا صدر مملکت ان کی سزا میں کسی رعایت یا معافی کا اختیار رکھتے ہیں؟
جی, صدر پاکستان کے پاس بالکل آئینی پاور ہے کہ وہ اگر کسی شخص کی بھی اس کو سزا کو وہ معاف کر سکتے ہیں.
براہ راست کر سکتے ہیں یا وزیر اعظم کی طرف سے سمری جانا ضروری ہے؟
نہیں, وزیر اعظم کی طرف سے سمری جائے گی, تو
سمری جائے گی تو وہ تو کافی پھر مشکل ہو گیا. شامی صاحب, آپ کی رائے کیا ہے, کیا وہ سامنا کرنے آئیں گے بحیثیت سیاستدان, یا وہ کوئی اور متبادل انتظامات بندوبست اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں؟
دیکھیے شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ ایک پاکستان, یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے, اس کی سیاست میں جیلوں سے گھبرایا نہیں کرتے لیڈر.
صحیح,
جو لیڈر جیلوں سے ہچکچاتے ہیں اور ان کا جیل میں جانے کو تیار نہیں ہوتے, پھر ان کی سیاست کو بہت نقصان پہنچتا ہے. تو میرا خیال نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو ان کو آنا پڑے گا یہاں اور اپنی سزا جو ہے اس کو بھگتنا ہوگا. ہاں, وہ اس کی اپیل کر سکتے ہیں, اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی, اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہوگی, تو دو اپیلیں تو ہوں گی. وہاں سے ان کو ضمانت بھی مل سکتی ہے اور وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بات وہ خود کہہ چکے ہیں اس سے پہلے کہ وہ صدر سے معافی کے طلبگار نہیں ہوں گے,
یہ وہ کہہ چکے.
اور صدر سے جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں یہ بات بالکل درست ہے, وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر معاف کر سکتے ہیں, اور وزیر اعظم اس وقت نگران ہے, وہ تو اس طرح کی
وہ کریں گے نہیں. سو کیا نواز لیگ کی پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کے نتائج تک وہاں پہ بیٹھے ہیں, کسی بھی وجہ سے کسی بھی طریقے سے اگر نواز لیگ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ کسی ایسی ڈیولپمنٹ کے انتظار کریں؟
دیکھیے, یہ ان کی جماعت کی جو انتخابی مہم ہے اس کو نقصان پہنچے گا اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں جہاں ایک مزاج ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں, عوام جو ہیں, وہ بزدل لیڈر کو پسند نہیں کرتے, وہ ایک بہادر شخص کے پیچھے جاتے ہیں. اور اگر میاں صاحب نہیں آتے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہیں آئیں گے, تو پھر ان کی جو انتخابی مہم ہے اس کو وہ متاثر ہوگی اور ان کو نقصان ہوگا,
نقصان اس سے ہو سکتا ہے. دو اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں, اس کے اوپر میں کوئک کمنٹس, بس ایک ایک منٹ کے دونوں اپنے پینلسٹ سے چاہوں گا. ظفر علی شاہ صاحب, ایک تو یہ ہے کہ آج پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو منشور بھی سامنے آیا ہے, اپنی پچھلی پرفارمنس کو ہائی لائٹ کیا ہے, آگے بھی کلیمز ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک وہ ہم سے متعلق ہے, میڈیا سے متعلق ہے کہ جی آپ پولنگ کے نتائج 7 بجے سے پہلے پہلے وہ جاری نہ کریں, اس ضابطہ اخلاق پہ کس طرح سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہوگی, اور پھر پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو وہ کتنا اپیل کر سکتا ہے ووٹرز کو؟
دیکھیں یہاں پر مینیفیسٹو کی طرف مینیفیسٹو دیتی ہیں ساری جماعتیں دیتی ہیں, میں سن رہی اس سے پہلے بھی دیتی رہی ہے, آج بھی شہباز شریف صاحب نے دیا ہے اور دیگر لوگ بھی دیتے رہتے ہیں, لیکن یہاں پر مینیفیسٹو کی طرف بہت جو الیکٹورل ہے اس کی توجہ کم ہوتی ہے. یہاں پر زیادہ ڈومینیٹنگ جو ہے وہ پرسنلٹی کلٹ ہے کہ لیڈر کیسا ہے, جس طرح بھی مجیب شامی صاحب فرما رہے تھے اور درست فرما رہے تھے کہ یہاں پر لیڈر کا پوسچر جو ہے وہ بڑا ایک ہیرو کی طرح ہوتا ہے, وہ اگر ہوگا تو وہ ووٹ اٹریکٹ کرے گا اور کرتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں, لیکن منشور چونکہ ایک بڑا باریک سبجیکٹ ہے تو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتی, جو انٹیلیجنسیا ہے اور جو یہ اپنا میڈیا ہے یا انٹلیکچوئل ہے یا وکلا ہے وہ دیتے ہیں اس طرح توجہ, تو اس میں جو زیادہ سکسیس کیا ہے میاں صاحب نے کہ وہ اپنی سابقہ کارکردگی, اب سابقہ کارکردگی کا یہ حالت تھا کہ جس دن شہباز شریف صاحب کا آخری دن تھا بطور وزیر اعلیٰ کے, انہوں نے کہا جی آج تک ہم ٹھیک تھے, کل اگر بجلی نہ ہوئی
تو یہ ذمہ دار ہوں گے,
آپ کیئر ٹیکر سے پتا کریں اور ان سے پوچھیں,
وہ تو انہوں نے بارش میں بھی کہہ دیا کہ یہ ذمہ دار ہیں ہم نہیں ہیں. تو آپ کو مسلم لیگ نواز کا فیوچر کیا نظر آتا ہے اس فیصلے کی پس منظر میں بھی دیکھیے اور باقی جو پولیٹیکل چیلنجز ہیں اس میں بھی؟
میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلم لیگ جس کو میاں نواز شریف صاحب نے, میں پہلے یاد کر چکا میری نظر میں ممکن ہے میں غلط ہوں, کہ میاں نواز شریف صاحب نے جس مسلم لیگ کو چھرا مارا ہے پیچھے سے, اور اس میں بہت بڑی جماعت تھی, بڑی مضبوط جماعت تھی, بڑے انٹلیکچوئل لوگ, بڑے اچھے لوگ, بڑے لوگ تھے اور آج بھی ہیں, لیکن میاں صاحب نے اس پارٹی کو ڈسٹرائے کر دیا ہے اور اپنے آپ کو بھی ڈسٹرائے کر دیا ہے. تو یہ
ذرا شامی صاحب کی اس پہ رائے لے لیتے ہیں, شامی صاحب کیا واقعہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا,
کافی عرصہ تک اس پر اثر انداز رہے گا اور پارٹی جو ہے اس الیکشن میں تو یقیناً پیچھے چلی جائے گی.
یہ کہنا تو بہت مشکل ہے, نواز شریف صاحب کی بہرحال کچھ کمزوریاں اور کچھ غلطیاں تو ایسی رہی ہیں جن سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ ایک پاور فل پولیٹیکل لیڈر کے طور پر موجود ہے, اور آج یعنی ابھی جو چند روز پہلے جو مختلف اوپینین پولز ہوئے ہیں ان کے جو نتائج سامنے آئے ہیں, تو آج بھی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے باقی جماعتوں کے مقابلے میں بڑا ہے, اگرچہ اس کو نقصان پہنچا ہے, اس سے کمی آئی ہے, لیکن آج بھی ان کو سب سے بڑی جماعت کا رہنما سمجھا جا رہا ہے.
یہ
زیرو بار تو سیاست میں آتے رہتے ہیں اور یقیناً مسلم لیگ نون کو بہت شدید صدمہ پہنچا ہے, اور اس میں میاں نواز شریف جو ہیں ان کو بڑی ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ان کے اقدامات کو اور ان کے فیصلوں کو, لیکن بہرحال ابھی بھی وہ موجود ہے, اور اگر وہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو اپوزیشن پارٹی کے طور پر تو ان کی جماعت جو ہے
وہ اپنا کردار ادا کرے. شامی صاحب, الیکشن کمیشن اور اس کی دو ڈائریکشنز ہیں, ایک تو ہمیں خیبر پختونخوا میں جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ٹرائبل ایریاز کے امیدواروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ 10% یقینی بنائیں کہ خواتین ووٹرز کا ٹرن آؤٹ رہے, خواتین جو ہیں وہ 10% میں ووٹ کم از کم ڈال سکیں, ورنہ نتیجہ جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوگا. کتنا اچھا بہتر فیصلہ اور کتنا امپلیمنٹ ہوگا؟ اور دوسرا آپ کے اپنے میڈیا سے متعلق جو ہے کہ اس کے ضابطۂ اخلاق کا خیال رکھیں, 7 بجے سے پہلے نتائج آن ایئر نہ ہوں.
ہاں اصل میں یہ دیکھیے, یہ جو فاٹا کے معاملے میں تو ان کا جو فیصلہ بالکل درست ہے اور لوگ اس کا خیر مقدم کریں گے, لیکن جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے میڈیا کو بھی فالو کرنا پڑے گا, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچے پکے رزلٹ بھیجتے ہیں تو اس سے سزا بڑی متاثر ہوتی ہے
اور
اس کا بہت نقصان ہوتا ہے.
ایگزیکٹلی, اور پھر سیاسی جماعتیں جو ہے اسی بنیاد کے اوپر اپنا مقدمہ بلڈ کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب مجیب
احمد. الیکشن کمیشن جو ہے
بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان. شامی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, سید ظفر علی شاہ صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں, کچھ انٹرویوز آپ کو سنواتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام، اور آڈیو اسٹریکرز ہمارے انجینئر. پاکستان کی سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو ذرا بات کرتے ہیں پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے. مخدوم سید فیصل صالح یاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. الیکشن 2018 انتخابی مہم بڑی بھرپور جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، پنجاب میں اس کے امکانات کے بارے میں لوگوں کے بہت شبہات ہیں کہ شاید وہ وہاں سے ریوائیول اس کی نہ ہو سکے کم از کم ان انتخابات میں. آپ کے اپنے سامنے پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں کیا پراسپیکٹس نظر آتے ہیں؟
پنجاب دیکھیے، پنجاب ایک اہم صوبہ ہے ہمارے فیڈریشن کا، اور پنجاب کے اندر جو صورت حال ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے 200 سے زائد کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن میں کنٹیسٹ کریں نیشنل اور پروونشل سیٹوں پہ، اور ان میں سے بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ماضی میں کئی دفعہ ممبران اسمبلی رہ چکے ہیں، تو اپنے اپنے حلقوں میں ان کا اپنا ایک ذاتی ہے، اپنا کراؤڈ بھی ہے. پھر بہت سارے حلقے ہیں جہاں پارٹی کا اثر سوکھتی ہے، لیکن مسلم وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا اپنا وہ بینک ہے جن کو آپ ہم اسلامی الیکٹرلز کہتے ہیں، صورت حال چل رہی جس طرح انفولڈ ہوتی جا رہی ہے. پنجاب کی جو آپ نے بات کی ہے تو پنجاب میں نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا پارٹی لیول میں مقابلہ چل رہا ہے، ان کا بھی ہو رہا ہے دونوں کا جماعتوں کا، اور پی ٹی آئی کے لیے اپنے مسائل کافی سارے ان کے لیے پیدا ہو چکے ہیں جو کہ خود ساختہ اور سیلف کریڈٹ بھی مسائل ہیں. جس طرح انہوں نے ماضی میں ایک سیٹ پہ دو دو تین تین کینڈیڈیٹوں کو انہوں نے شامل کروا لیا اور ٹکٹ انہوں نے ایک ہی کو دینا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف احتجاج پہ آ چکے ہیں بلکہ انہوں نے کھلم کھلا پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کے خلاف اپنی نامنیشنیں ڈال دی ہیں، اور ان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ہروانا ہے کیونکہ وہ ٹکٹوں سے محروم رہ چکے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑے چیلنجز ہیں، نون لیگ کے لیے اپنے بڑے چیلنجز ہیں بہت سارے، ان کی لیڈرشپ کے لیے چیلنجز ہیں، ان کے جو ووٹ بینک ہیں، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے چیلنجز ہیں. آنے والے الیکشن جو پنجاب میں ہے، میں پنجاب کی بات کروں گا، پنجاب میں کسی جماعت کو واضح اکثریت مجھے ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہاں پہ ماضی کی طرح پاکستان کی تاریخ بھی ایسے ہی ہے، آپ تاریخ کو اگر آپ دیکھیے کہ اس میں ہمیشہ سپلٹ مینڈیٹ آئے ہیں. اب آپ 2013 کے الیکشن کی میں مثال اس سے ہی نہیں دوں گا کیونکہ اس میں تو بہت ساری کانٹروورسیز تھیں اور اس پہ بہت سارے شکوک و شبہات تھے. تو باقی آپ جو الیکشن آپ دیکھیں 2008 کا دیکھ لیں، اس سے پہلے کے دیکھ لیں، تو سپلٹ مینڈیٹ آتے رہے ہیں اور مخلوط حکومتیں بنتی رہی ہیں. اور جمہوری سسٹم کے لیے بھی یہ اچھی بات ہے آئی تھنک، اور خاص طور پہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے یہ خوشائن چیز ہے کہ ایک کوالیشن گورنمنٹ بنے جس میں تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز شرکت ہو، تاکہ جو ملک کے مسائل ہیں اور بے پناہ ہمارے مسائل ہیں، بے پناہ ہمیں پرابلمس ہیں، بے پناہ چیلنجز ہمیں ہیں، وہ مشترکہ مل کے مشترکہ کامنشوں کے ساتھ ہی ہم ان کو حل کر سکتے. مجھے اسپرٹ مینڈیٹ کے تحت مجھے حکومتیں جو بنتی نظر آ رہی ہیں وہ مخلوط حکومتیں ہوں گی.
پنجاب کے اندر خاص طور پہ یہ بتائیے گا، آپ نے بالکل درست کہا کہ بڑی سخت کمپٹیشن ہے پارٹی ووٹ کی حد تک نواز لیگ اور پی ٹی آئی کے اندر، لیکن الیکٹیبلز انڈیپینڈنٹ چونکہ بہت بڑا ووٹ ہے، ذات برادری کا بھی ہوتا ہے، اپنے انفلوئنس کا بھی ہوتا ہے. آپ کی اپنی مثال آپ کے سامنے ہے جنگ کی، تینوں کانسٹیٹنسیز کے اوپر آپ کا، آپ کی فیملی کا ایک اثر و رسوخ ہے اور بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور جنگ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ جو پچھلی تینوں سیٹیں نواز لیگ کے ساتھ کھڑی تھی، اب نواز لیگ کا وہاں پہ ٹکٹ ہولڈر کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو انڈیپینڈنٹ فینومینا آ رہا ہے سامنے، کیا یہ کوئی بڑی پاور بن سکتا ہے پنجاب کے اندر، کوئی فیصلہ کن حیثیت اختیار کر سکتا ہے حکومت سازی میں؟
جی بالکل یقیناً، جو انڈیپینڈنٹس ہوں گے ان کا ایک بڑا، مجھے ان کا بڑا اہم اور کلیدی رول مجھے ان کا نظر آتا ہے آئندہ کے سیٹ اپ میں. ان کے ساتھ ساتھ چونکہ نہ نون لیگ کے پاس میجورٹی ہونی ہے اور نہ پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی ہونی ہے، تو انڈیپینڈنٹس اور پیپلز پارٹی کو آپ شامل کریں گے تو آپ کو اگلی حکومت جو کے نقشے بنتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ
مخدوم صاحب بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، ان انتخابات میں مشینری کس حد تک کوئی پہلے سے طے نتائج کی طرف آیا جا رہی ہے، جیسے لوگوں کے شبہات ہیں، خطرات ہیں، کچھ انفلوئنس نظر آتا ہے، یا فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟
میں اس بارے میں تو کمنٹ نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ تو جب ابھی ہم آگے چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں روز مرہ کی جو معمول ہے ہماری انتخابی سرگرمیاں چل رہی ہیں، اس میں پتہ لگے گا کہ انتخابی مشینری اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تک غیر جانبدار ہے, ساتھ تک انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو یہ تو آنے والے وقت ہی بتا سکے گا. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ پوری طرح ٹرانسپیرنٹ ہوں.
آخری سر بات پوچھنا چاہوں گا, پیپلز پارٹی اس کی ایک ویو ہوا کرتی تھی, ایک پارٹی ووٹ ہوا کرتا تھا, اب اگر پیپلز پارٹی کی اتنے سینئر لیول کی قیادت, آپ کے جیسے لیول کی قیادت اگر یہ سوچتی ہے کہ ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکے گی, تو کیا یہ تو جیسے کنسیڈ کرنے کے مترادف نہیں ہے ایک بات, پھر دوسرا کہ پیپلز پارٹی سرپرائز کتنا دے سکتی ہے پنجاب کے اندر, اس پہ اپنی رائے دیجیے گا.
پچھلے کچھ سالوں میں ہماری سیاست کا ایک بڑا ایک یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اس پولرائزیشن بھی رہی ہے اور ساتھ ساتھ کمپارٹمنٹلائزیشن بھی ہو چکی ہے. جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں میں یا ریجنز میں وہ وہاں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں. اب پیپلز پارٹی کو اگر آپ کہتے ہیں, آپ سمجھیں کہ پنجاب میں اس کا شیئر کم ہو گیا ہے, تو دیگر جماعتوں کا شیئر دیگر صوبوں میں بھی کم ہوا ہے, وہ وہاں پہ بھی ان کو وہ مارجنائز ہوئے ہیں, وہاں بھی ان کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی حیثیت ان کو ملی ہے. تو یہ فنومنا جو ہے یہ تمام جماعتوں کے ساتھ ہے, صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, کہ سندھ میں کسی کو مسائل ہیں, بلوچستان میں مسائل ہیں, کے پی کے میں مسائل ہیں. تو یہ ہماری جو سیاست ہے وہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے, ایک بڑی بحث ہے, کسی وقت اگر آپ کو ٹائم ہو تو اس میں کریں گے, کہ بجائے قومی دھارے میں سب کو چلنے کی بجائے ہم بدقسمتی کے ساتھ ہم وہ جا رہے ہیں ریجنلزم کی طرف جا رہے ہیں, پروکیلزم کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنے اپنے محدود جو ہمارے علاقے ہیں ان کی حد تک اپنے آپ کو ہم نے کیا ہوا ہے, کنفائن کیا ہوا ہے, اور اسی کے لیے پاکستان کو ایک بڑی قومی سیاست جماعت کی ضرورت ہے, جو کہ پیپلز پارٹی ہی ہے, جس کو ایک قومی سطح پہ جو سوچ جو ہے عوام کو وہ دے سکتی ہے, ایک قومی سطح پہ عوام کو یکجا کر سکتی ہے, اور ایک قومی سوچ کے تحت اس دائرے میں اس مین اسٹریم میں تمام قوم کو وہ لا سکتی ہے.
پارٹی لائن سے بالکل ہٹ کے آخری بات, آپ بحیثیت سیاست دان کے اور بحیثیت ایک پولیٹیکل آبزرور کے بھی, قومی حکومت کس کی بنتی دیکھتے ہیں, اور خاص پھر پنجاب کے اندر کس پارٹی کی حکومت بنتی دیکھتے ہیں آپ؟
یہ بالکل میں کورس کروں, یہ نمبر گیم ہوگی, الٹیمیٹلی تو آپ کو اپنے قومی اسمبلی میں جو پارٹی, ایک پارٹی یا اس سے زیادہ پارٹیاں 172 سے زائد ممبر اکٹھے کر سکیں گے, وہ فیڈرل گورنمنٹ بنائیں گے وہاں پہ, تو یہ الیکشنز کے رزلٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن میں اس وقت صرف اتنا کہوں گا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے مجھے وہ بھی 3-4 جماعتوں میں مشتمل نظر آتی ہے, جس میں کم از کم 2 جماعتیں تو مین اسٹریم کی ہوں گی. پنجاب حکومت بھی 2 مین اسٹریم جماعتوں پہ مشتمل ہوگی, اور اس میں یقیناً اور ایلیمنٹس بھی شامل ہوں گے, لیکن یقیناً یہ 2 پارٹیز ہیں مین, جو کہ دونوں فیڈرل لیول پہ بھی اور پنجاب لیول پہ بھی وہ حکومت سازی میں شریک ہوں گی.
پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی مخدوم صاحب 8 سے 10 سیٹیں نکال سکتی ہے؟
میرے مطابق اس سے زیادہ سیٹیں انشاءاللہ وہ نکالے گی.
بہت شکریہ مخدوم فیصل صالح یاد صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. پنجاب کی سیاست سے ایک نظر اور پیپلز پارٹی کی توقعات آپ نے سنی. اب ہم بات کرتے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب سے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ہیں. جناب خالد مقبول صدیقی صاحب, رہنما قائد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, آپ کا بہت شکریہ آپ نے وائس امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. جہاں پاکستان کی سیاست انتخابات کی ایک شدت ہے, وہاں پہ اس میں کراچی خاص طور پہ بہت ایک کروشل جگہ نظر آتی ہے, بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ انڈیسائیڈڈ ہے اور بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. ماضی کے انتخابات کی طرح یہ واضح نہیں ہے کہ کون سی پارٹی یہاں سے جیت سکتی ہے. اس وقت ایم کیو ایم پاکستان ود آؤٹ الطاف حسین صاحب کہاں کھڑی ہے ووٹرز کے نزدیک کراچی کی کانسٹیٹنسی والی پالیٹکس میں؟
دیکھیے, جو لوگ کراچی کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں نا, وہ تو اتنے کنفیوز نہیں ہیں, ہاں پریشان ہو سکتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ایسی وجوہات نہیں کراچی میں کریٹ ہوئی جس سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے لوگ اپنا فیصلہ تبدیل کر پائیں. کوئی جماعت وفاقی قومی سطح پر آ کے اس نے ایسا کام نہیں کیا ہے, اس طرح کراچی کے لوگوں کو اون نہیں کیا ہے, اس طرح ان کے زخموں کو, ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کرتے. اچھا, یہ پرسپشن جو آج آپ جس کی بات کر رہے ہیں, یہ کئی بار کراچی کے حوالے سے بنایا گیا ہے. 93 میں اس سے بھی زیادہ اسٹرانگلی یہ بات کی گئی تھی. میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے. ہاں, ہمارے ساتھ آلریڈی پری پول ریگنگ ہو چکی ہے, پہلے تو سینسس کے ذریعے. یہ شہر بلا شبہ 30 ملین افراد میں مشتمل ہے, جس کو کہ 16 ملین دکھایا گیا ہے. پھر 16 ملین کی بنیاد پر جو ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے, اس میں بدترین جیری مینٹرنگ کی گئی ہے. تو ایک طرح سے تو کراچی کی سیٹیں جو قومی سطح پر 40 سے زیادہ ہونی چاہیے تھی,
صحیح,
وہ 20 اور 21 پہ رکی ہوئی ہیں, اور اسی طرح صوبائی سطح پہ 80 سے زیادہ ہونی چاہیے تھی جو کہ 40-45 پہ رکی ہوئی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ویسے تو کراچی کا فیصلہ تبدیل تو نہیں ہو رہا, لیکن کراچی کا جو انفلوئنس ہونا چاہیے تھا پاکستان کی پالیٹکس میں اور جو ڈیو شیئر تھا وہ ابھی بھی نہیں مل رہا ہے اس انتخابات کے نتیجے پہ. تو میں اس کو بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ پاکستان کی صحیح صورتحال کو
ریپرزینٹ
نہیں کریں گے.
خالد صاحب, ایک بات ظاہر ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, الطاف حسین صاحب انہوں نے یہ پارٹی بنائی, ان کا ایک بڑا اثر رسوخ شہر کے اوپر, سیاست کے اوپر. اس وقت ایم کیو ایم پاکستان جو ہے, کیا وہ انتخابات سے پہلے کسی طرح کی لندن سے کوئی انڈورسمنٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے, یا بظاہر ابھی تک جو پیغامات ہیں وہ تو آپ کے بہت خلاف جا رہے ہیں وہاں سے, سو اگر انڈورسمنٹ نہیں آتی تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟
دیکھیے, ہم نے 22 اگست کو الطاف حسین صاحب سے مکمل اور مستقل لا تعلقی کر لی تھی, اور اس حوالے سے ہمیں نہ کوئی امید ہے نہ امید رکھنا چاہتے ہیں ہم تو, اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی فیصلہ بھی یہاں کے نتائج کو تبدیل کر پائے گا.
جی, ایک توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین صاحب الیکشن سے ایک آدھ دن پہلے مسلم لیگ نواز کو انڈورس کر دیں. سو کیا مسلم لیگ نواز, جو آپ کے ساتھ آلریڈی بظاہر ایک کہنا چاہیے کہ لائزون میں ہے, یا آپ کے ساتھ تھوڑی الائنمنٹ نظر آ رہی ہے, سو اس طرح سے یہ کوئی ایک اتحاد کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟
دیکھیے, مجھے ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ شہری علاقوں کی تنظیم ہے یہ, تو ہمارا ووٹر نسبتاً زیادہ تعلیم یافتہ ہے, سیاسی طور پہ بالغ ہے, جھوٹے پروپیگنڈے اور پرسیپشن کی زد میں اس طرح کا شکار نہیں ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اگر وہ کسی بھی پارٹی کے حمایت کا اعلان کریں گے تو یہاں پر لوگ پتنگ کے بجائے کسی اور نشان کو ووٹ دے پائیں.
مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, ان کے پوسٹ الیکشن آپس میں اتحاد کے کیا امکانات ہیں؟ پری الیکشن معافی چاہتا ہوں.
یہ دیکھیں, الیکشن کے بعد تو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مذاکرات اور حکومت بنانے کے حوالے سے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہاں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا بڑا تلخ قسم کا تجربہ رہا ہے, شاید ایم کیو ایم کے کارکنان بھی اور عوام بھی اس کو دہرانا نہ چاہیں, لیکن بہرحال جو بھی جماعت جیتے گی تو ہم بھی اپنے عوام کا مینڈیٹ لے کے اسی لیے آتے ہیں کہ ان کے مسائل حل کریں, اور یہ مسائل حکومت میں جا کے آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. تو اصولوں پہ سمجھوتا کیے بغیر کسی بھی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ, کئی سیاسی جماعتیں مل کر بھی ان امکانات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے.
تحریک انصاف کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں؟
میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ساتھ اب کوئی اتنا تلخیاں ہمارے درمیان رہ گئی ہوں گی
لندن فیکٹر کے بعد.
جی ہاں.
سو اس وقت لندن فیکٹر کراچی کی سیاست میں کتنا مؤثر ہے؟
میرا خیال ارریلیونٹ ہو گیا ہے, ہم اس کا تذکرہ کر کے شاید ان کو زندہ رکھا ہوا ہے, ورنہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے
کمپلیٹلی. ووٹرز کے نزدیک بھی؟
دیکھیے, بیچ میں بھی ابھی 1-1.5 سال پہلے یہاں کے ایک ضمنی انتخابات میں اسی زور شور سے لندن نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا نا. ہم گو کے وہ سیٹ جیتے نہیں, لیکن ہم نے اپنے وہ جو مطلوبہ ووٹس کے قریب قریب ہم پہنچ چکے تھے, اور وہ کیونکہ ایم کیو ایم بڑے بحران سے نکلی تھی اس وقت, اور کچھ دباؤ بھی تھا, اور میرا خیال ہے اور بھی بہت سارے عوامل تھے جس کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم دوبارہ کامیاب ہو اور لگے کہ ایم کیو ایم بننا ہے. تو ورنہ ہم اس وقت, ہمارے ساتھ رکاوٹیں نہ کھڑی کی جاتی تو لندن مکمل طور پہ ریلیونٹ اسی وقت ہو چکا ہوتا.
خالد مقبول صدیقی صاحب, ایک آنیسٹ اوپینین, ایک پولیٹیکل اوپینین آپ کی, پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر اس وقت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ کیا وہ سیاسی حقیقت ہے؟ اور اگر وہ پاکستان سرزمین پارٹی کے ساتھ جاتی ہے تو کیا وہ مناسب تعداد میں سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟
اچھا, پاکستان تحریک انصاف تو ایک سیاسی حقیقت ہے, لیکن پی ایس پی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ مصنوعی انتظام کے تحت بنی ہوئی ہے. میرے خیال ہے اگر اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہوا تو اس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دھچکا پہنچنے کا ڈر ہے. ہاں, 2013 میں ایک لہر چلی تھی, وہ لہر میں اس دفعہ تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. چاہیے.
خالد صاحب ایک بات, اب ذرا قومی سیاست کی طرف آتے ہیں. کل ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے. بہت سارے مبصرین پہلے سے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کم از کم نواز شریف صاحب کے حق میں نہیں ہو سکتا, جس طرح کے ایویڈنسز یا آرگیومنٹس. انٹرویو سے یہ آخری سوال ہم نہیں سنا سکے, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اہم ہے, لیکن جسٹس ہونا چاہیے, زیادتی نہیں کسی کے ساتھ. پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام اور انجینئر آڈیو ریگس. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ملک بھر میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہے, اور مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدوار عوامی حمایت کے حصول کے لیے جلسے اور جلوس منعقد کر رہے ہیں, مگر بعض سابق قبائلی علاقوں بالخصوص جنوبی اور شمالی وزیرستان میں یہ انتخابی سرگرمیاں انتہائی محدود ہیں. جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا میں گزشتہ مہینے کے اوائل میں پختون تحفظ تحریک اور حکومت کے حامی عسکریت پسندوں کے مابین ہونے والی جڑپ کے بعد ابھی تک دفعہ 144 کے تحت جلسہ کرنے اور جلوس نکالنے پر پابندی عائد ہے. اسی قسم کی صورتحال ملحقہ شمالی وزیرستان میں بھی ہے. گو کے چند روز قبل جنوبی وزیرستان کے ضلعی انتظامی افسر نے ایک اعلامیے کے ذریعے انتخابی مہم کے سلسلے میں چار دیواری کے اندر اجلاس منعقد کرنے کی اجازت تو دی ہے, مگر جنوبی اور شمالی وزیرستان دونوں میں انتخابی ریلیاں نکالنے اور بڑے جلسے کرنے پر بدستور پابندی عائد ہے. جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے وانا میں مقامی قبائلیوں نے تصدیق کی ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے والے کئی امیدواروں نے وانا ہی کے مختلف علاقوں اور بازاروں میں انتخابی دفاتر کھول رکھے ہیں, اور ان دفاتر کے ذریعے انتخابی مہم چلا رہے ہیں. جنوبی و شمالی وزیرستان کے علاوہ کرم ایجنسی, فرنٹیئر ریجن اور دیگر سابق قبائلی علاقوں میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر پختون تحفظ تحریک کے ساتھ بانی اراکین بھی امیدواروں میں شامل ہیں. فرنٹیئر ریجن سے قومی اسمبلی کی نشست پر امیدوار عبداللہ ننگیال نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہیں تو بذات خود الیکشن مہم چلانے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے, لیکن ملحقہ جنوبی وزیرستان میں محدود انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہے, جس کی وجہ سے پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو مشکلات کا سامنا ہے.
جو مسعود حلقے اور نا وزیر حلقے وہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہے, وہاں پہ گارمنٹ بچنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ دفعہ 144 جو لگایا تھا ابھی تک وہ نافذ ہے اور وہاں پہ جلسے نہیں ہو رہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو حلقہ ہے یہاں پہ ایک سیاسی پارٹی نے یہاں پہ جو اس کے وہ ہے ٹاؤٹس ہے اس کے ذریعے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں زبردستی ووٹ دینا ہے.
شمالی وزیرستان سے قومی اسمبلی کی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار ملک غلام کا کہنا ہے کہ انتظامیہ سیاسی سرگرمیوں کے معاملے میں نرمی برت رہی ہے, لیکن بعض علاقوں میں دفعہ 144 بدستور نافذ ہے.
144 وہ صرف رزما کے سائز پر لگایا ہے, باقی علاقے میں جو ہے نا بس جس علاقے ہم جو الیکشن کمپائن چلانا ہے تو صرف جس گاؤں جاتا ہے اسی گاؤں میں اندر جو اس کی علاقے کا لوگ اکٹھا کر سکتے ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ اپنا جو چھوٹا موٹا جلسہ بھی وہ بھی ادھر کر سکتا ہے, لیکن جب بڑا جلسہ ہوتا ہے تو ہم انتظامیہ سے باقاعدہ طور پر اپلیکیشن ان کو دینا ہے, ان کی اجازت کے باہر ہم جلسہ نہیں کر سکتے ہیں, اور جو بڑا ریلی ہوتے ہیں اس پر بھی ذرا پابندی ہے. لیکن ابھی تو
شمالی وزیرستان کے مرکزی شہر میرانشاہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 1 جولائی کو انتخابی ریلی سے خطاب کرنا تھا, مگر 30 جون کو اس انتخابی ریلی کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا. گو کے ملک بھر میں عمران خان کی انتخابی ریلیوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے, لیکن اس شیڈول میں کسی بھی سابق قبائلی علاقے میں پی ٹی آئی کی کسی ریلی یا جلسے سے عمران خان کا خطاب شامل نہیں ہے. جنوبی وزیرستان میں ٹیلی فون نظام کے نہ ہونے کے باعث کسی بھی امیدوار سے براہ راست رابطے کی وائس آف امریکہ کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. البتہ جنوبی وزیرستان کی قومی اسمبلی کی نشست کے ایک آزاد امیدوار اور پختون تحفظ تحریک کی بانی رہنما علی وزیر کے ایک معاون نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہیں انتخابی مہم چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ علاقے میں حکومت کے حامی سابق عسکریت پسندوں نے علی وزیر کے گھر اور حجرے پر مبینہ طور پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد علی وزیر کے حامیوں اور عسکریت پسندوں میں جھڑپیں شروع ہو گئی تھی۔ ان جھڑپوں میں 10 سے زائد افراد ہلاک اور 41 زخمی ہوئے تھے۔ پی ٹی ایم کے ایک اور بانی رہنما محسن داوڑ شمالی وزیرستان سے قومی اسمبلی کی نشست پر حصہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ ضلعی انتظامیہ نے انہیں علاقہ بدر کیا تھا، مگر پشاور ہائی کورٹ نے انتظامیہ کے حکم کو معطل کر کے محسن داوڑ کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت دے دی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔